بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عقيدة طحاوية کی شرح کے درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم عقیدے کے متن سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام بجعفر الطحاوی اپنے عقیدے کا آغاز کرتے ہیں. قال العلامہ حجۃ الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی بمصر رحمہ اللہ. حجۃ الاسلام امام ابو جعفر وراق وحاوی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں فرماتے ہیں. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ویدیدون بہ رب العالمین. امام صاحب فرماتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے بیان ہے جسے ملت اسلامیہ کے فقہا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم اور امام ابو عبداللہ محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے طریق پر ذکر کیا جاتا ہے. انہی باتوں کا دین کے اصول کے طور پر عقیدہ رکھتے تھے، اور رب العالمین کے بارے میں ان کا یہی دین اور ایمان تھا. ان الفاظوں سے امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدے کو بیان فرمایا. اس سے پہلے کہ میں اس جملے کی شرح کروں اور علماء کے قول بیان کروں، دو چیزیں یہاں پہ جان لیں. پہلی بات یہ ہے، یہ عقیدہ جو ہے مشہور اور معروف علماء احناف کا عقیدہ ہے، یا علماء حنفیہ کا عقیدہ، جو صحیح لفظ ہے احناف سے، جو صحیح لفظ ہے حنفیہ، کیونکہ احناف کا معنی اور ہے، اور امام ابو حنیفہ کے متبعین کو حنفیہ کہا جاتا ہے. اور یہ عقیدہ معروف اور مشہور عقیدہ ہے، صرف حنفیہ ہی کے نہیں بلکہ السنت اور جماعت کے علماء نے اس عقیدہ کا بہت اہتمام کیا ہے. اور اس ابتدائی جملے میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کہا گیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں نے ترجمہ کہا رحمت اللہ علیہم اجمعین. کیا وجہ ہے؟ اصل میں رضی اللہ عنہم جو ہے یہ دعا ہے. آپ کسی بھی امام یا کسی شخص کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو دعا ہے یہ خاص ہے صحابہ کرام کے لیے. جب کسی صحابی کا نام لے تو کہتے رضی اللہ عنہ، یا جمع میں رضی اللہ عنہم اجمعین، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی شخص یہ دعا کسی اور کے کرنا چاہے تو پھر بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو معمول نہ بنائے. معمول جو ہے وہ صحابہ کرام کا حق ہے. اور ان کے علاوہ، صحابہ کرام کے علاوہ جو ہے عام جو سنت و جماعت کا طریقہ رہا ہے وہ ہے رحمت کی دعا. تابعین ہیں، اتباع التابعین ہیں، یا بعد میں آنے والے مسلمان سلفی متبع سنت حدیث علماء جو آئے ہیں ان کے لیے دعائے رحمت کی جاتی ہے، رحمت اللہ علیہم اجمعین. اور تیسری بات مقدمے میں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس جملے یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کہ آج حنفیت کی اکثریت نے اپنے امام صاحب کے اس عقیدے کو نہیں اپنایا، اگرچہ یہ عقیدہ براہ راست امام ابو حنیفہ نہیں بیان فرما رہے، اور نہ ہی امام قاضی ابو یوسف، اور نہ ہی امام محمد حسن شیبانی، یہ عقیدہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرما رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، غور کریں، ہذا ذکر بیان عقیدہ اہل سنہ والجماعہ على مذهب فقہاء الملہ ابی حنیفہ النعمان، پھر ان کے شاگردوں کا نام لیا. یعنی یہ باتیں جو میں بھی بیان کروں گا عقیدے میں، یہ میرے اکیلے کی باتیں نہیں ہیں، رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ میرا قول نہیں ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے جو دو بڑے شاگرد ہیں، یعنی جو ائمہ حنفیہ سمجھے جاتے ہیں اپنے دور کے، یہ ان کا عقیدہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے، کیونکہ آگے جتنی باتیں دیں گے عقیدے کی تو ایک حنفی عالم کی گواہی کی بنیاد پر ہم یہی کہیں گے کہ یہی عقیدہ امام ابو حنیفہ کا ہے اور ان کے شاگردوں کا، اور جو اصلی اور صحیح حنفی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ جو امام جعفر طاہر رحمۃ اللہ علیہ جی کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی، یہ اپنی عقل سے اپنے دماغ سے بیان فرما رہے ہیں یا انہوں نے یہ عقیدہ کسی اور سے سیکھا ہے؟ اب چوتھی صدی شروع ہو گئی ہے، بہترین زمانے کے بعد اب یہ زمانہ گزر آ رہا ہے جو ان بہترین زمانوں کے بعد میں آیا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے زمانے سے ابھی بہتر ہے، ابھی بہتری موجود ہے. یاد رکھیں، ایک یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں کہ جیسے وقت بہترین زمانے سے دور ہوتا گیا، اتنی ہی امت میں تفرقے اور جہالت بڑھتی گئی. یاد رکھیں، اس کی مثال بعض علماء اس لائٹ کی دیتے ہیں، آپ جتنی اوپر جائیں گے لائٹ کے قریب اتنی زیادہ روشنی ہو، جتنی دور آپ جائیں گے اتنی روشنی کم ہوتی جائے گی. جیسے زمانہ دور ہوتا گیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، آپ نے دیکھا کہ تاریخ گواہ ہے اس پہ کہ فتنے اور مسئلے اور مسائل امت میں بڑھتے گئے ہیں، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں آج امت کا کیا حال ہے. تو یہ عقیدہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب سے نہیں بیان کیا ہے، نہ ہی اپنی عقل کی بنیاد پر اس عقیدہ کو بیان کیا ہے، بلکہ اپنے سے پہلے بہترین زمانوں میں جو عقیدہ بیان کیا جاتا تھا، جو عقیدہ عام تھا علماء کے نزدیک، علماء کے بیچ میں، اسی عقیدہ کو اپنایا اور اسی عقیدہ کو آگے بیان فرمایا ہے، اور یہی طریقہ رہا ہے اہل سنت جماعت کے علماء کا. تو آئیے دیکھتے ہیں ان ابتدائی کلمات کے تعلق سے، جس میں عقیدے کے تعلق سے بات کی ہے امام جعفر طحاوی نے، امام شیخ صاحب بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ اپنی شرح میں اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے، اب عقیدہ کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں، اس جملے میں عقیدہ کی بات ہوئی ہے، تو عقیدہ ہے کیا؟ وما يعتقدون من اصول الدین ويدينون به رب العالمین، یعنی انہیں باتوں کا دین کے اصول کے طور پر عقیدہ رکھتے تھے، اور رب العالمین کے بارے میں ان کا یہی دین و ایمان تھا. شیخ صاحب فوزان فرماتے ہیں عقیدہ دین کی بنیاد ہے، اور کلمہ شہادت، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا مضمون ہے، اور ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے. واجب ہے، یعنی ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس عقیدہ کا وہ اہتمام کرے اور خاص عنایات رکھے اور اس کو بہترین طریقے سے جانے، یعنی عقیدے کو، اور جو کچھ بھی اس عقیدے کی ضد ہے، اس میں خلل پیدا کر دیتے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے، واجب ہے. یعنی اگر صرف آپ عقیدہ جان لیتے ہیں تو آپ نے ایک حصہ جان لیا ہے، جو اس صحیح عقیدے کی میں خلل پیدا کرتا ہے، جو ضد ہے اس کے، اگر اس کو نہیں جانا تو پھر ان قریب آپ ان چیزوں میں ملوث ہو سکتے ہیں یا اپنا سکتے ہیں جو آپ کے عقل میں خلل پیدا کر دے گی اگر آپ ان چیزوں سے جاہل رہیں گے. تو طالب علم کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ واجب ہے کہ عقیدے کے امور میں ہر اس مسئلے کو جانے جو عقیدے کی بنیاد ہے, اور ہر اس مسئلے کو جاننے کی کوشش کرے, اس کے جدوجہد کرے جو اس کے خلاف ہے. آگے فرماتے ہیں شیخ صاحب, حتی یکون الانسان علی بصیرہ, تاکہ انسان جو ہے مکمل بصیرت پر اپنی زندگی بسر کرے. اور دیکھیں بصیرہ جو ہے یعنی جیسا کہ آپ اپنی آنکھوں سے چیز کو دیکھ کے محسوس کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا وجود ہے اور وہ کیسی ہے. عقیدے کے معاملات معنوی چیزیں ہیں, آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھوں سے, لیکن اتنی یقینی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ کوئی شخص اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر اس پر ایمان لے کے آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں دعوت کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هذه قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ. دیکھیں دعوت کی جاتی ہے بصیرت کی بنیاد پر, اور بصیرت کی بنیاد ہی عقیدہ ہے. اس کے بغیر انسان کبھی کچھ سمجھ نہیں سکتا اور نہ ہی وہ دین میں آگے بڑھ سکتا ہے دینی امور میں. تو بصیرت کی بنیاد ہی عقیدہ ہے. آگے فرماتے ہیں تاکہ انسان بصیرت پر ہو اور صحیح عقیدے پر ہو, کیونکہ اگر دین صحیح عقیدے کی بنیاد پر قائم ہوتے تو دین قیم اللہ تعالیٰ کا مقبول دین بن جاتا ہے, اور اگر ضعیف اور مضطرب عقیدے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے پھر وہ فاسد عقیدہ ہوتا ہے اور غیر صحیح ہوتا ہے اور بے بنیاد عقیدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے کہ اصل چیز بنیاد ہوتی ہے. جب عقیدے کی بنیاد صحیح ہے مضبوط ہے, اور صحیح کیسے ہوگی؟ ان تین چیزوں کی بنیاد پر, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے کہتے ہیں العقیدۃ الصحیحہ. اگر قرآن و سنت بھی ہے لیکن سمجھ کسی اور کی ہے تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک یہ صحابہ کرم سلف کی عقیدے کے مطابق نہ ہو. آگے فرماتے ہیں کہ اس لیے علماء رحمہ اللہ عقیدے کے امور میں بہت اہتمام کرتے تھے اور انتھک محنت کرتے تھے اپنے دروس میں اور مناسبات میں, اور متاخرین متقدمین سے روایت کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ, متقدمین متاخرین جو ہے متقدمین سے روایت کرتے رہتے, جو گزر گئے لوگ بعد متاخرین آتے اور ان سے وہ روایت کرتے رہتے. یعنی ایک تسلسل ہے, جیسے کہ ہم کوئی کسی استاد سے کتاب پڑھتے ہیں پھر وہ اپنے استاد سے پڑھتے ہیں, وہ اپنے استاد سے پڑھتا ہے. جیسے کہ آپ حدیث کو دیکھ لیں کہ اس کی ایک سند ہوتی ہے کہ یہ روایت کس نے سنی ہے. امام بخاری اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے اپنے استاد سے سنی ہے. تو ایک جب ہم یہ تسلسل دیکھتے ہیں روایت کا, پھر ہم پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں کون سی راوی کیسی ہے. اور یہ جو عقیدے کے مسائل ہیں یہ اتنے معروف اور مشہور تھے اپنے زمانے میں کہ سند دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. جیسے کہتے ہیں متواتر طور پر یہ چیز معروف اور مشہور ہو چکی ہے. جیسا فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو کوئی شک نہ تھا جو کچھ قرآن مجید میں آیا اور جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, ان کا عقیدہ قرآن اور سنت پر قائم تھا, اور ان کو کوئی شک یا توقف بھی نہیں تھا. سبحان اللہ, دیکھ دو چیزیں, ایک شک ہوتا ہے ایک توقف ہوتا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ شک کا معنی یہ ہے کہ یہ معنی ایسا بھی ہو سکتا ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے, ظاہراً اللہ تعالی نے یہ فرمانا چاہے یا کچھ اور معنی اس کا بنتا ہے, شک ہے. توقف اللہ اعلم, میں نہیں جانتا ہوں. مثال کے طور پہ ہاتھ, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, کما یلیق بجلال سبحانہ وتعالی. شک, پتہ نہیں ہاتھ کا معنی صحیح ہاتھ ہے یا ہاتھ کا معنی عربی زبان میں نعمت اور قدرت ہے, شک ہے. توقف کا معنی یہ ہے کہ ہاتھ کا معنی صحیح ہاتھ ہے یا طاقت اور قدرت ہے, اللہ اعلم, میں نہیں جانتا ہوں. یہ توقف ہے اور وہ شک تھا, اور دونوں جو ہے صحابہ کرام ان دونوں چیزوں سے پاک تھے. سبحان اللہ, فرماتے ہیں شیخ صاحب فوزان, جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا اور اپنا دین بنا لیا, اور ان کو ضرورت نہیں تھی کہ کوئی کتاب لکھیں. صحابہ کرام کیا ضرورت کتاب لکھنے کی یا اس کو درج کرنے کی, کیونکہ یہ ان کے نزدیک مسلمات میں سے ہے. عقیدے کے مسائل کیونکہ نزدیک مسلمات میں سے تھے. اب جو چیز مقطوع بھی ہے مسلمات میں سے, اس کو لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور ان کا عقیدہ کتاب اور سنت تھا. پھر اسی راستے پر چلتے آئے ان کے جانشین تابعین جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا اور ان سے یہی مسائل عقیدہ کے مسائل لیے براہ راست. اور جب ان سے یہ عقیدہ لیا تو ان کو بھی کوئی شک و شبہ اور کوئی توقف نہ تھا اور کوئی یہ بات نہیں تھی اچھا یہ مسئلہ ایسا پھر کیسا ہونا چاہیے, یہ جملہ ایسا ہے اس کا معنی کیا ہے, اگر یہ ہے تو پھر ویسا کیوں نہیں ہے. یعنی بغیر جیسے کہتے ہیں کسی شاپ میں جب بارگیننگ کرتے ہیں ذرا کم کر دیں گا, نہیں, جو کچھ سنا ہے براہ راست جیسے صحابہ کرام نے براہ راست ایمان لے کے آئے, جو لفظ اللہ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان مبارک سے نکلتا اس پر ایمان لے کے آتے, جیسے کہ بغیر چون چرا کرنے کے, ویسے طریقے اسی طریقے سے تابعین نے بھی صحابہ کرام کے ساتھ یہی رویہ رکھا. اور یہ مسلمات میں سے تھا اور ان کا جو مرجع تھا قرآن اور سنت تھا. جیسا فرماتے ہیں جب اختلاف ظاہر ہوا, فرقے آئے اور اختلاف ظاہر ہوا اور دین اسلام میں ایسے لوگ داخل ہوئے جن کے قدم اب صاحب جن کے قدم اب صاحب اتنا ہوئے صحیح عقیدے پر, ذرا غور سے سنیں یہ کام کی بات ہے. ذرا شیخ فوزان فرماتے ہیں جب فرقے ظاہر ہوئے اور اختلاف واضح ہوا اور دین اسلام میں اب یہ وجہ بتائی جا رہی کہ فرقے کیوں بنے. ابھی تک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمہ عقیدہ کے مسائل مسلمات میں سے تھے, نہ کوئی کتاب لکھی گئی خاص طور پہ صحابہ کرام کے زمانے تابعین کے زمانے, نہ اس کو انہوں نے اہتمام کیا, کیونکہ جب 100% لوگوں کے یہ عقیدہ تھا, اکثریت کا یہ عقیدہ تھا, اگر کوئی شاد و ناظر کوئی ہوتا تھا جیسے کہ بعد میں تابعین کے زمانے میں بعد میں آئے تو ان کو کوئی دیکھتا نہیں تھا, جیسے کہتے ہیں ان کی طرف کوئی نہ کوئی جاتا تھا نہ ان کو کوئی کیئر کرتا تھا نہ کوئی اہمیت تھی ان کی. لیکن جب فرقے بنے اور اختلاف واضح ہوا ودخل فی الدین ما لم ترسخ العقیدۃ فی قلبہ, اب دیکھیں ذرا دین میں ایسے لوگ داخل ہوئے جن کا صحیح عقیدہ ابھی دل میں ثابت نہ ہوا, تو میرے بھائی عقیدہ سب سے پہلی بات ہے. دین کی طرف دعوت دینا تو آسان ہے, کوئی بھی دعوت دے سکتا ہے, لیکن دین کی طرف صحیح عقیدہ کی بنیاد پر دعوت دینا کلمہ توحید کا صحیح مفہوم کی شرح کر کے سمجھا کر دین اسلام کی طرف بلانا یہ مشکل ہے. دیکھیں نتیجہ کیا نکلا. تو سب سے پہلی بنیادی وجہ تفرقے کی جو امت میں آئی ہے اور یہ بدعتی گروہوں کو نکلنے کی وجہ جو ہے وہ نو مسلم جن کا عقیدہ ابھی صحیح نہیں تھا اور وہ دین کے معاملات میں آگے بڑھتے رہے. یا دوسری وجہ جیسا فرماتے ہیں اسلام میں داخل ایسے لوگ ہوئے جو عجیب و غریب اور منحرف افکار لے کے آئے تھے. دیکھیں ایک ہندو ہے, ایک یہودی ہے, ایک نصرانی ہے یا کوئی مجوسی ہے, اس کا اپنا بھی تو عقیدہ تھا نا, پہلے اپنی بھی فکر تھی پہلی, کوئی اندھا گنگا بہرا تو وہ بھی نہیں تھا, ظاہر اس کا بھی کوئی عقیدہ تھا نا. اب اسلام میں داخل ہوا اور صحیح بنیاد پر اس کا اسلام عقیدہ کو وہ نہیں سمجھا اس نے, تو اس کے جو بقایا جات تھیں پچھلی پرانی جو انحراف تھا وہ باقی رہا, اس انحراف کی بنیاد پر اسلام قبول کیا وہ انحراف بھی باقی رہا. تیسرے نمبر پہ ونشأ فی الاسلام من لم يرجع للكتاب ولا الى السنة فی العقیدہ, یہ اور بڑی مصیبت ہے. یا وہ لوگ جو اسلام میں تو پیدا ہوئے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے اور اسلام میں ہی بڑے ہیں وہ, لیکن عقیدہ کے امور میں کتاب اور سنت کی طرف رجوع نہ کرتے تھے. رجوع کس کی طرف کرتے تھے جب کوئی مسئلہ ہوتا عقیدہ کے تعلق سے؟ وہ اپنے قواعد اور مناہج کی طرف لوٹتے تھے جن کی بنیادیں اہل الضلال نے اپنی طرف سے ایجاد کی. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا تب رسول جماعت کے علماء ائمہ اسلام نے ائمہ اسلام کو ضرورت پڑی کہ وہ صحیح عقیدے کو بیان کریں تحریری طور پہ اور روایت کے طور پہ, اور ہر طریقے سے انہوں نے عقیدے کے امور اور عقیدے کے مسائل کا اہتمام کیا اور پھر لکھنا شروع کیا اور درج کرنا شروع کیا تاکہ لوگوں میں یہ علم باقی رہے. جب تک مسئلہ نہیں تھا لوگوں کے دلوں میں عقیدہ موجود تھا کوئی اس میں فساد بھی نہیں تھا، انحراف بھی نہیں تھا، تو ضرورت نہیں محسوس ہوتی وقت ضائع کرنے کی کہ لکھا جائے. اور لیکن جب ضرورت محسوس ہوئی علماء اسلام کو، علماء امت کو، اسلام جماعت کے علماء کو، تب انہوں نے لکھنا بھی شروع کیا. شسا فرماتے ہیں کہ کتابیں لکھیں گے عقائد کی بنیاد پر، اور ان لکھنے کے بعد ان کا خاص اہتمام بھی کیا، لکھ لکھ کے چھوڑ نہیں دیا گیا کہ جو بھی اس میں پھر اپنی طرف سے کوئی بڑھا دے، کوئی کام کر دے، ہرگز نہیں. اس کے خاص اہتمام اور اعتنا بھی کیا گیا، اور وہ مرجع اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک بہترین مرجع اور سورس بن گئی. الا ان تقوم الساعه تا قیامت. آج ہم یہ جو عقیدہ پڑھ رہے ہیں یہ محفوظ ہوا تھا، ہم آج پڑھ رہے ہیں. 321 میں امام جعفر طحاوی کو وفات ہوئی، اور آج ہم 1433 میں یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں. اور نہ جانے جو صدیاں گزری ہیں کتنی مرتبہ، ہزاروں مرتبہ عقیدہ پڑھایا گیا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالی نے ہمیں بھی یہ شرف بخشا ہے کہ آج ہم اس جگہ پہ بیٹھ کر یہ عقیدہ پڑھ رہے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس دین کی حفاظت کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. دیکھیں یہ دین محفوظ ہے کہ نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے بس، ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن محفوظ اور دین محفوظ نہیں ہے کیا؟ یعنی قرآن تو محفوظ ہے لیکن دین محفوظ نہیں ہے، یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن ہی دین کی بنیاد ہے، تو قرآن کی حفاظت سے دین بھی محفوظ ہے. اور دین کے جتنی بھی مسائل ہیں، خاص طور کے عقیدے کے مسائل اور عبادات معاملات بھی سارے سب محفوظ ہیں، خاص طور پہ عقیدے کے مسائل جو ہیں، اللہ تعالی نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کے دلوں میں ایسی چاہت اور محبت ڈال دی ہے، اور پھر توفیق بھی دی ان لوگوں کو جنہوں نے عقیدے کے مسائل کا اہتمام کیا، خود بھی سیکھا اور آگے بھی سکھایا، اور اس کی تحریری شکل، کتابی شکل میں بھی اس کو لکھا گیا، اور اس کا خاص اہتمام بھی کیا گیا. اور اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو توفیق دی جو امانت دار تھے، جو اس دین کو آگے بڑھائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ مبطلین کی تأویل کو بھی دور کریں گے اور رد کرتے رہیں گے، اور تشبیہ مشبہین کی بھی کبھی رد کرتے رہیں گے. اور یہ عقیدہ ان کو وراثت کے طور پر ملتا رہا، جو گزر جاتے تھے وہ وراثت میں یہ علم چھوڑ کے جاتے تھے، جیسا فرماتے ہیں. اور سلف صالحین جنہوں نے اس عقیدہ کا اہتمام کیا اور اس عقیدے پر ثابت رہے، جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ و تابعین سے ان کو ملا، ان کے جملے میں سے جن ائمہ نے اہتمام کیا عقیدے کا، چاروں امام، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ وعن السلف اجمعین، اور ان کے علاوہ اور بھی جو محدثین اور علماء تھے، انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا اور اس عقیدہ کا دفاع کیا، اور تحریری طور پہ بھی اور علم اور تعلیم کے ذریعے سے بھی اپنے شاگردوں تک اس عقیدے کو پہنچایا. پھر آگے فرماتے ہیں، اور ان چار اماموں کے جو متبعین تھے انہوں نے بھی اس عقیدے کو اہتمام کیا، اس عقیدے کو پڑھتے رہے، آگے پڑھاتے رہے، بڑھاتے رہے، اس کی حفاظت کرتے رہے، اپنے شاگردوں کے لیے محفوظ کرتے رہے، اور اس میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں کتاب اور سنت کی منہج کی بنیاد پر. یہ بہت ضروری ہے، عقیدہ ہو اور قرآن اور سنت کے منہج، یعنی کیا، یعنی قرآن اور سنت کو صحابہ کرام و سلف کے منہج کی بنیاد پر اس عقیدے کو سمجھا اور آگے بڑھایا. اور جس چیز پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور تابعین تھے، اسی بنیاد پر اس عقیدے کو محفوظ کیا، اور جو باطل عقیدے تھے، منحرف عقیدے تھے، ان کا رد کیا، اور اس رد کرنے کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے، اور اس کا باطل کو بھی واضح کیا اور رد کیا. اسی طریقے سے امت الحدیث نے بھی، یہ تو فقہات ہیں نا، امہ حدیث نے بھی اسی عقیدے کا ان کا اہتمام کیا، جیسا کہ امام اسحاق بن راہوے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن خزیمہ، امام ابن قتیبہ، اور امت التفسیر میں سے جو تفسیر کے علماء تھے وہ بھی پیچھے نہیں تھے، جیسا کہ الامام الطبری والامام ابن کثیر، امام البغوی وغیرہ من امت التفسیر، وبہت سارے ائمہ. بہت ساری کتابیں لکھی بعض علماء نے جن کا نام کتب السنہ لکھا گیا، یا کتاب السنہ، جیسا کہ کتاب السنہ لی ابن ابی عاصم. کتاب السنہ نام تو سنت ہے لیکن ہے عقیدہ کی کتاب، کیونکہ سنت کا معنی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورے دین میں، اور دین کی بنیاد ہے عقیدہ، تو اس میں عقیدہ کے مسائل کھول کھول کے بیان کر دیے گئے ابتدا میں. وہ کتاب السنہ لعبداللہ بن احمد بن حنبل، وسن للخلال والشريع للآجري وغير ذلك. یہ سارے عقیدے کی کتابوں کا نام ہے اور ان کے علماء کے نام بھی شیخ صاحب نے بیان فرما دی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اور انہی علماء میں سے جنہوں نے عقیدے کا اہتمام کیا اور لکھا ہے سلف کے عقیدے کے تعلق سے امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الازدی الطحاوی جو تیسری صدی کے عالم تھے مصر میں اس عقیدے کو لکھا ہے اور اسے عقیدہ طحاوی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نسبت ہے ان کے شہر یا گاؤں طحاوا کی طرف جو مصر میں واقع ہے اور یہ مختصر سے عقیدہ نافع اور مفید عقیدے کو انہوں نے لکھا. جیسا فرماتے ہیں بہت ساری شروح اس عقیدے کے تعلق سے لکھی گئی, عقیدہ طحاویہ کی شروح جو ہے بہت ساری لکھی گئی. جیسا فرماتے ہیں تقریباً 7 ایسی شروح ہیں جو معروف ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی خطا موجود ہے, کیونکہ جنہوں نے اس عقیدے کی شرح لکھی وہ متأخرین کے منہج کی بنیاد پر عقیدے کی شرح لکھی اور ان کی شروحات میں چند ملاحظات و مخالفات موجود تھے اور ان سے وہ پاک نہ ہو سکی, سوائے ایک شرح کے فیما نعلم جو ہم جانتے ہیں. شیخ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں سوائے ایک شرح کے میرے علم کے مطابق یہ سب فرماتے ہیں صرف ایک عقیدہ جو ہے ان یعنی ملاحظات و مخالفات سے پاک رہا, وہ ہوا شرح العز بن ابی العز رحمہ اللہ, ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح جو ہے جس کا میں نے ذکر کیا پچھلے درس میں, جس کے میں چند کوٹنگز بھی بیان کرتا رہوں گا عقیدہ کی شرح میں. المشتہر بشرح الطحاویہ جو زیادہ مشہور و معروف ہوا شرح الطحاویہ میں, اور شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ صاحب فوزان مجھے لگتا ہے فیما یظہر لی کہ ابن کثیر کے شاگردوں میں سے تھا. امام ابن العز الحنفی جو ہیں وہ امام ابن کثیر معروف صاحب التفسیر جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھا, اور امام ابو جعفر امام ابن العز الحنفی نے اپنی شرح عقیدہ طحاویہ میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا ذکر کیا, ان سے کوٹنگز لکھیں, اور ابن القیم کی کتابیں اور امام سلف کی کتابوں میں سے. فرماتے ہیں بہت اچھی شرح ہے اور بہت سارے علماء اس پر اعتماد کرتے رہے کیونکہ وہ صاف ستھری شرح ہے اور معلومات میں صحیح ہیں اور بہت عظیم مرجع ہے عقیدہ کے مراجع میں سے. اور جیسا کہ مؤلف نے اپنے عقیدے کی ابتدا میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے المذہب اہل سنت عموماً, یعنی صرف امام حنیفہ کے علاوہ بھی عموم اہل سنت جماعت کی یہی مذہب تھا اور یہی عقیدہ تھا اس زمانے میں. ان میں سے امام ابو حنیفہ امام ثابت الکوفی, کیونکہ یہ چار امام میں سے قدیم اور پہلے امام تھے, اور انہوں نے تابعین اور بعض علماء کہتے ہیں اتباع التابعین, شیخ صاحب زان کہتے ہیں کہ تابعین سے ملاقات ہوئی ان کی اور ان سے بھی روایت انہوں نے کی ہے, یعنی امام حنیفہ خود جو ہے وہ اتباع التابعین میں سے ہیں, تابعی نہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ کسی صحابی سے ملاقات ہے. صحابہ وزن فرماتے ہیں تابعین کا ادراک تو کیا, تابعین سے ملاقات ہوئی ان سے علم بھی حاصل کیا لیکن صحابہ سے نہیں, لیکن سمجھتے بھی نہیں کہ وہ عالم نہ رہے. سبحان اللہ, اتباع التابعین پہلے تین زمانوں میں جو موجود ہے وہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں. جیسا فرماتے ہیں اسی طریقے سے ان کے دونوں شاگرد قاضی ابو یوسف محمد حسن شیبانی اور امت مذہب الحنفی کا یہ عقیدہ رہا ہے, ان کے عقیدے کو بیان کیا اور موافق ہے اس جماعت کے عقیدے سے. یہ عقیدہ جو ہے وہ یہ رد ہے, یہ بڑی پیاری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ, ذرا غور سے سنیں. شیخ صاحب وزن فرماتے ہیں اور یہ عقیدہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے, چاہے ابن العز الحنفی جو شارح ہیں حنفی ہیں, ابو جعفر طحاوی جو عقیدہ کو بیان کر وہ بھی حنفی ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اس عقیدے میں رد ہے ہر اس شخص کا جو اپنی نسبت کرتا ہے حنفیت کی طرف آج کے دور میں, یا متأخر زمانوں میں جو اپنی نسبت امام حنفی کی طرف تو کرتے ہیں لیکن عقیدے میں ان کی مخالفت کرتے ہیں, تو وہ صرف فقہ میں امام ابو حنیفہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان سے فقہ لیتے ہیں اور عقیدے میں ان کی مخالفت کرتے ہیں, تو عقیدے جو ہے وہ اہل کلام اور منطق کی بنیاد پر عقیدے کو سمجھتے ہیں اور وہیں سے اپنے عقیدے کی بنیاد بناتے ہیں اور فقہ میں اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں, جیسا کہ بہت سارے مالکیہ کے متأخرین نے کیا. وہ امام مالک کے عقیدے پر نہیں ہیں لیکن وہ امام مالک سے صرف فقہ لیتے ہیں اور عقیدے میں وہ اصحاب الطرق یعنی صوفیت اور دیگر مسائل جو ہیں وہ ان کی طرف لوٹتے ہیں، وہ جو اصحاب مذہب متأخر ہیں ان کی بنیاد پر اپنا مذہب بناتے ہیں، عقیدہ بناتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں اس عقیدے میں رد ہے ان لوگوں کا اور ان جیسے لوگوں کا جو اپنی نسبت ائمہ کی طرف کرتے ہیں اور اپنا مذہب جو ہے چاروں امام کے مذہب کے مطابق بیان کرتے ہیں لیکن عقیدے میں ان کی مخالفت کرتے ہیں، جیسا کہ اشاعرہ جو اپنی نسبت امام حسن اشعری کی طرف کرتے ہیں جو پہلا مذہب تھا ان کا، اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو امام ابو حسن اشعری کا آخری عقیدہ تھا جس پر ان کی وفات ہوئی، اور وہی عقیدہ تھا جو اہل سنت جماعت کے مطابق، عقیدہ مخالف نہ تھا. اور یہ انتساب جو ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ان کا انتساب صحیح ہوتا تو صرف فقہ میں نہیں بلکہ اپنے اماموں کے عقیدوں کو اپناتے اور اس پر عمل کرتے. یہ چند الفاظ تھے جو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس مقدمے کی ابتداء میں بیان فرمائے ہیں، میں سے چند اہم باتیں جو میں نے بیان کی ہیں. امام ابن عبد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ پچھلے درس میں جہاں پہ رکے تھے، چند اور باتیں بڑی پیاری باتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام ابن عبد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدمے کے تعلق سے کیا فرمایا. فرماتے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ امام ابن عبد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 72 میں فرماتے ہیں، مقدمے کے بعد یعنی اس عقیدے کا اہتمام کرتے ہیں سلف صالحین، ان میں سے جو یہ حق ادا کیا ہے عقیدے کے علم کے اہتمام کرنے کا علماء مسلمان علماء میں سے امام جعفر احمد بن محمد بن سلام الازدی الطحاوی تغمد اللہ برحمتہ، پھر ان کی سن ولادت بیان کی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں انہوں نے خبر دی ہے اس عقیدے میں جو کچھ سلف صالحین جس چیز پر تھے، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد قاضی ابو یوسف اور محمد حسن شیبانی کیا عقیدہ انہوں نے بیان کیا، اصول الدین میں وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے اور ان کا دین و ایمان کیا تھا. فرماتے ہیں جیسا کہ زمانہ دور ہوتا گیا بہترین زمانے سے اور بدعتیں ظاہر ہوئیں اور تحریف کثرت سے وجود میں آیا، جس کے تحریف کو لوگوں نے تاویل کا نام دے دیا تاکہ عام لوگوں میں وہ مقبول ہو، اور بہت کم لوگ یہ فرق جانتے ہیں تحریف اور تاویل کے بیچ میں. بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اور بہت کم لوگ یہ فرق جانتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے یہ فرق جاننے کے لیے تحریف اور تاویل میں فرق، کیونکہ صرف الکلم عن ظاہره الى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تاویلا. اگر ایک لفظ ہے اس کو دو معنی ہیں، ایک معنی قریب کا ایک معنی دور کا. تأویل کا معنی ہے کہ آپ اس لفظ کو اس دور کے معنی کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن بشرط کہ کوئی قرینہ ہو، کوئی وجہ ہو کہ آپ نے وہ معنی کیوں لیا ہے جو دور کا ہے. اب ری زبان تو وسیع زبان ہے نا، ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہیں. اب ایک لفظ، اب ہاتھ کا لفظ آیا مثال کے طور پہ، اب ہاتھ کا معنی ہاتھ ہی جو حقیقی ہاتھ ہے، ہاتھ کا معنی قدرت اور طاقت عربی زبان میں کہا جاتا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کے نے ذکر کیا ہے کہ میرے دو ہاتھ ہیں، اب یہ کہنا کہ دونوں ہاتھ کا معنی، ہاتھ کا معنی اللہ کی قدرت اور طاقت ہے، تو اصل معنی ہاتھ کا ہمیشہ جو ہاتھ ہی ہوتا ہے حقیقی ہاتھ، جو دوسرا معنی ہے طاقت قدرت یہ اس کی تأویل کہا جاتا ہے. دور کا معنی، دور کا معنی کب ہم لیتے ہیں؟ جب اس کی کوئی قرینہ ہو. جب قرینہ نہیں ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہوتی اس دور کے معنی کو لینے کی، تو اصل لفظ کی حقیقت پر ہی باقی رہے گا. اگر کوئی شخص بغیر قرینے کے اس دور کے معنی کو لینے سے کہتے تحریف ہونے سے تأویل، فرق جانے تأویل تحریف کا؟ دوبارہ سے. اچھا، عربی زبان میں جو الفاظ ہیں ایک ایک لفظ کے مختلف سے معنی ہیں. اب اس جملے میں اس لفظ کا یہی معنی ہے، اس کی وجہ کہ ہم نے ایک معنی نے باقی چھوڑ دیے. ہر لفظ کا ایک معنی حقیقی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں معنی قریب کا معنی، ایک معنی دور کا ہوتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے. جو حقیقی معنی وہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے. اب جیسا کہ ہاتھ کا ذکر آیا ہے، ہاتھ کا معنی، اچھا ہاتھ مثال کو چھوڑیں، شیر کا لفظ لے لیتے ہیں، شیر. کوئی شخص کہتا ہے میں جنگل میں جا رہا تھا اور میں نے ایک شیر دیکھا. دوسرا شخص کہتا ہے میں بازار میں جا رہا تھا, وہاں پر لڑائی ہو رہی تھی تو ایک شیر تھا اور دوسرا گیدڑ تھا. مثال کے طور پہ اب پہلے جملے میں شیر جو ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی شیر ہے. دوسرے جملے میں شیر کیا ہے؟ بازار میں شیر پھرتے رہتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں آپس میں. ایک شخص تھا جو بہادر تھا, جو مار رہا تھا دوسرے کو اور اپنی بہادری ظاہر کر رہا تھا. تو ہم نے دوسرے جو جملہ ہے اس میں شیر کو ہم نے شخص کیوں کہا؟ حقیقت یہ شخص ہے, حقیقی شیر نہیں ہے, کیونکہ قرین ہے. قرینہ کیا ہے؟ کہ لوگ لڑ رہے تھے, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے, پھر لڑائی ہو گئی, پھر ایک غالب ایک مغلوب ہوا. تو قرینہ یہاں پہ موجود ہے, کیونکہ جنگل کا شیر محال ہے کہ وہ بازار میں بھی جائے, وہ گالیاں بھی دے, لڑائی جھگڑا بھی کرے, پھر وہ جو ہے گیدڑ سے بھی لڑے, پھر گیدڑ کو بھی بھگا دے اس طریقے سے. تو یہاں پر قرینہ جو ہے, قرینے کی وجہ سے شیر جو ہے اس کا معنی جو ہے, اگرچہ بہادر بھی شیر کے معنی میں آتا ہے, بہادری جو ہے اس کی سب سے بہترین صفت جو ہے شیر کی بہادری سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ تعویل کا معنی ہے وہ لفظ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہے. آپ دور ایک قریب ایک دور, دور کے معنی کو لیتے ہیں قرینے کی وجہ سے, اسے تعویل کہتے ہیں. جیسے کہ یہ بازار والی مثال ہے. اب یہاں پر شیر کو لفظ استعمال کیا گیا لیکن تعین متعین شیر نہیں ہے, متعین کوئی اور شخص ہے جو لڑ رہا تھا, لیکن وہ بہادر تھا تو اس کو شیر کہا گیا ہے. تو یہاں پر یہ تعویل کہا جاتا ہے اور اس کی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ جنگل میں میں نے شیر دیکھا, کہے میں نے ایک بہادر کو دیکھا, جنگل میں شیر دیکھا جو ایک جانور کو نوچ کے کھا رہا تھا, گدھے کو نوچ کے کھا رہا تھا, اور کوئی شخص آ کے کہے کہ وہ انسان ہے جو جانور کو نوچ کے کھا رہا تھا, اب یہ تحریف ہے کہ نہیں؟ اسے تحریف کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ناممکن ہے کہ انسان جو انسان ہے وہ گدھے کو پکڑے اور اس کو پیٹ کو پھاڑے اور کچا گوشت کھاتا رہے نوچ نوچ کے, ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. شاید جنگل کو رہتا تو اللہ اعلم, ٹارزن وغیرہ جیسے ایک کہاوت ہے, لیکن حقیقت انسان ایسے نہیں کرتا. تو اگر کوئی شخص شیر کو جنگل میں رہتا اسے کہے کہ یہ میں نے انسان دیکھا ہے اور میری بات زبردست سے مانو, اسے تحریف کہتے ہیں. شیخ صاحب اسی کی طرف ایک اشارہ دے رہے ہیں, بہت کم لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت اور توفیق دیتا ہے اس فرق کو جاننے کے لیے کہ تعویل کیا اور تحریف کیا ہے. اور اہل تحریف جو ہے تعویل کو تحریف بنا دیتے ہیں. اب مثال کو واپس لواتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. آج بھی اشاعرہ ماتریدیہ معتزلہ جہمی سب یہی کہتے ہیں, انکار کرتے ہیں اس صفت کا, اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کرتے ہیں. جہمی معتزلہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہی نہیں ہے, پکا انکار. جو اشاعرہ ماتریدیہ وہ بھی کہتے ہیں ہاتھ نہیں. تو ہاتھ میں نے جو قرآن یوسف کیا معنی ہے, یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاتھ معنی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت. سورت سعد آیت 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اگر طاقت اور قدرت, ہاتھ کا معنی قرآن میں طاقت قدرت ہوتا جیسے کہ یہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی دو طاقتیں, دو نعمتیں, دو قدرتیں. اب لفظ دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, یہاں پر اللہ جواب ہو گیا کچھ نہیں ان کے پاس, لیکن سوائے ہر دھرمی کو کچھ بھی نہیں ہے. جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ جنگل کے شیر کو انسان مانو, وہی طریقے کی نہیں, ہمارے بات مانو کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ نہیں ہے, طاقت اور قدرت نہیں ہے. یہ تحریف تعویل نہیں ہے جس کو وہ تعویل کہتے ہیں. اب شیخ صاحب اسی کو اشارہ دے رہے ہیں یہاں پہ, آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُنَا حَصَلَ الْفَسَادِ, جو بغیر قرینے کے بغیر وجہ کے تعویل کے نام پر تحریف کرتے رہتے ہیں نصوص میں, یہیں سے فساد شروع ہوا. اگر تم اسے تعویل کا نام دیتے ہو تو لوگ اسے آسانی سے اپنا لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو تعویل اور تحریف کا فرق آپس میں نہیں جانتے. کتنی پیاری بات ہے. آگے فرماتے ہیں اور تحریف اور انحراف, تحریف سے انحراف ہوتا ہے نا, گمراہی ہوتی ہے, ان کے مراتب ہیں. یہ کفر بھی ہو سکتا ہے, یہ فسق بھی ہو سکتا ہے, معصیت بھی ہو سکتی ہے, خطا بھی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر, یعنی برابر نہیں ہے. کوئی تحریف کرتا ہے تو سارے, یہ نہیں کہ سارے کافر ہو گئے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کفر بھی ہو سکتا ہے, یہ فسق بھی ہو سکتا ہے, معصیت بھی ہو سکتی ہے اور خطا بھی ہو سکتی ہے. جو واجب ہے اتباع المرسلین پہ. واجب کیا ہے؟ اتباع المرسلین. یاد رکھیں ہم سب پر، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جو کچھ رسول لے کے ہم ان کی اتباع کریں، اور جو کچھ اللہ نے نازل فرمائے ان رسولوں کے اوپر اس کی اتباع کریں. اور اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کا جو خاتم ہے وہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چنا ہے اور اپنا خاتم النبیین بنایا ہے، اور جو کتاب ہے قرآن مجید اسے مہیمن بنایا ہے جس کے بعد کوئی وحی نہیں. اب دیکھیں کہ جتنے بھی رسول ہیں، ایک ایک ایک, ایک, ایک علمی بات سمجھیں ذرا، سب پر وحی نازل ہوتی تھی، ہوتی تھی کہ نہیں؟ وحی کون لے کے آتا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. یہی وحی موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پہ نازل، نوح علیہ السلام، محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور دیگر جو رسول ہیں. تو امتیاز کہاں ہے؟ فوقیت کہاں پہ ہے؟ بہتری کس میں ہے؟ اس میں برابری ہے کہ نہیں؟ وحی کے فرشتے لے کے آتا ہے اور کلام اللہ تعالی کے لے کے آتا ہے نا، تو برتری کہاں پہ؟ ابھی شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کے بعد کوئی وحی آنے والی نہیں ہے، اور جو بھی علم تھا دیگر کتابوں میں، جو وحی پہلے تھی، وہ سارے کے سارے قرآن مجید میں موجود ہے. جو اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہو باقی رہا، جسے اللہ تعالیٰ ختم کرے وہ ختم ہو چکا. تو اصل برتری وحی میں ہے سبحان اللہ، جو اللہ نے نازل فرمائیے. اور بہترین دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تورات کا چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ نے انجیل کا چیلنج کیا، چیلنج قرآن مجید کا ہے. اور چیلنج کس کو کیا؟ یعنی دیکھیں، یہودی ہبرو بولتے تھے، ہبرو بھی زبان تھی، نصارہ کی اپنی زبان تھی، ہندو کی اپنی زبان تھی. عجب بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ناز عربیوں کو تھا اپنی زبان پہ. وہ ان کے پاس تھا کیا سوائے زبان کی؟ رہتے تھے صحراؤں میں، اونٹ چرائے کرتے تھے، تجارت میں سال میں دو دفعہ تجارت کرتے تھے، اپنے گزارا کرتے تھے. اصل ان کا فخر جو تھا وہ مال تجارت نہیں تھا، اصل فخر ان کی زبان تھی. تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی عربی زبان میں نازل فرمائی، اور چیلنج بھی عربز کو کیا، جو عربی تھے، جو سینہ تان کے چل کے کہتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی ہے تو میدان میں آئے. ان کے شاعر دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں جتنی زبانوں کے شاعر آئے، عربی شاعر جیسے کوئی بھی نہیں ہے. مدح کسی کرنی ہے تو ان جیسا کوئی نہیں، کسی کی مذمت کریں تو ان جیسا کوئی نہیں ہے. بس کسی عربی شاعر کو بٹھا دیں آپ، دیکھ لیں دنیا کو بدل دے گا، وہ حالات کو الٹا سیدھا کر دے گا، وہ صرف چند لفظوں میں. اسے کہتے ہیں زبان کی مہارت، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے. تو اصل جو فوقیت اور برتری ہے وہ ہے وحی کی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر، الکتاب والحکمہ. یہ اہم بات یاد کر لیں، وحی جو ہے قرآن مجید ہے اور حکمت ہے. الکتاب قرآن مجید ہے، اور حکمت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وحی کے دو حصے ہیں، ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث. یہ دونوں وحی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ مسلمات میں سے ہے، جن لوگوں نے اس میں سے ہٹ کے اختلاف کیا وہ گمراہ ضرور ہوئے. اور جو بھی قرآن اور حدیث میں فرق بتاتا ہے اور جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے. آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیں، جس نے بھی قرآن و حدیث کو جدا کیا وہ گمراہ ہوا. واللہ آپ کو ایک مثال نہیں ملے گی جن صرف قرآن مجید پر عمل کیا وہ گمراہ نہ ہوا بغیر حدیث کے. یاد رکھیں، اسے یہ ہمیشہ ایسا فرماتے ہیں وانزل علیہ الکتاب والحکمہ. اور دعوت جو ہے عام ثقلین کے لیے، دعوت بھی عام، جن و انس کے لیے، اور تا قیامت یہ دعوت باقی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی اپنے بندوں پر اس دعوت سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے، اور دین کو کامل بھی کر دیا ہے، اور اس کو حکم بھی دیا ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور طاعت جو ہے اسے اپنی طاعت بنائی، اور جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ہی کی نافرمانی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی ہے کہ اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اپنی دل سے یقین کے ساتھ نہ مان لے. وہ یسلم و تسلیم سبحان اللہ. پھر موافقین کا ذکر کیا اور فلسفہ والوں کا ذکر کیا. آگے فرماتے ہیں جس نے بھی شریعت میں یا دین کے امور میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور چیز کو اپنا کر دین میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ گمان کرتے ہوئے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اور یہ میں جمع کر رہا ہوں جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہیں اور جو مخالفین لے کے آئے اہل فلسفہ اور دوسرے جو ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم درمیان کا راستہ لیتے ہیں، حدیث کو بھی لیتے ہیں علم کلام کو بھی، دونوں کو ملا کے ہم ایک درمیان کا راستہ نکالتے ہیں، شیخ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہوں کہتے ہیں تو اس ایسے لوگوں کا نصیب ہے نفاق میں سے، یہ صحیح لوگ نہیں ہو سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا، منافقین کے ذکر کے بعد تفصیل ہے، پھر یہ بتاتے ہیں جو متفلسفہ اور دوسرے باتیں کرتے ہیں تو حقیقتوں کے دل میں کچھ نہ کچھ نفاق باقی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ راستہ اپنایا، ورنہ حق اور باطل کیسے قریب ہو سکتا ہے؟ دیر آر نو گرے ایریاز ان حق بٹوین حق اینڈ باطل، یاد رکھیں گے یہ حق ہے یا باطل ہے، بھئی روشنی اور تاریکی آپ ایک ساتھ ایک وقت میں ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے؟ جو لوگ دونوں کو ملانا چاہتے ہیں وہ سب سے بڑے منافق ہیں، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ حسن ظن رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تو یہ بھی تو اچھی بات ہے، وہ بھی تو امام تھے، وہ بھی تو بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی تو بڑی محنت کی ہے، وہ بھی تو حدیث کو مانتے تھے، اب حدیث کو ماننا اور حدیث پر عمل کرنے میں فرق ہے کہ نہیں؟ مانتے تو سب ہے حدیث کو، اس پہ عمل کر کے دکھانا بات یہ ہے، جو حدیث پہ عمل کرتا ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے عمل کیا، صحابہ کرام سے زبان سے نہیں کہا، دعویٰ نہیں کیا صحابہ کرام نے، جو کچھ کہا اس پر عمل بھی کیا، یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، سورت کون سی ہے؟ سورت الصف، بارک اللہ فیک، ایسے لوگ تھے جو کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے، اللہ تعالیٰ نے واضح یا الذین اے ایمان والو اگر واقعی پکے سچے مومن ہو جو کہتے وہ کر کے دکھاؤ، اور جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ اور ہیں، ایمان کی ضد یہاں پہ کیا ہے؟ نفاق ہے نا، دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ اور ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں کہ نہیں؟ منافق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. آگے فرماتے ہیں جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے وہی کافی ہے اور ہر حق اس کے اندر موجود ہے، تقصیر اور کمی اس وقت ہوئی جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے یعنی امت کی طرف کرتے، اور بہت سارے امور میں جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ کچھ جانتے بھی نہیں تھے، اور اس کے عوض میں اس کے بدل میں کیا جانتے تھے؟ الامور الکلامیہ الاعتقادیہ، علم کلام جانتے تھے اور اصل چیز نہیں جانتے تھے، اور عبادت کے بہت سارے احوال بھی نہیں جانتے تھے، اور سیاست کے امور میں بھی، اور وہ چیز اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی تو منسوب کر دی اپنے ظن کی بنیاد پر اور تقلید کی وجہ سے جو شریعت میں سے نہیں تھی، سبحان اللہ. اور صرف اتنے نہیں، جب ایسی چیز داخل کر شریعت میں سے نہ تھی تو اس کے بدلے میں سزا کیا ہے اور ہونا کیا تھا؟ جو چیز شریعت میں سے تھی اس کو باہر کر دی. فرماتے ہیں واخرج عنها كثيرا مما هو منها. آگے فرماتے ہیں شیخ الامام ابن ابی العز الحنفی رحمت اللہ علیہ مقدمے میں فرماتے ہیں ان لوگوں کی جہالت کی وجہ سے اور گمراہی کی وجہ سے اور تفرید کی وجہ سے اور ان لوگوں کی عداوت کی وجہ سے اور جہالت و نفاق کی وجہ سے، نفاق کثرت سے ہوا اور بہت سارا علم جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور شریعت کے علم میں سے جو ہے وہ بہت سارا علم جو ہے وہ دب گیا. جیسا فرماتے ہیں بحث تام اور النظر القوی اور اجتہاد کامل صرف اس میں ہے جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، تاکہ جان لیں اور عقیدہ اپنا بنا لیں اور اس پر ظاہر و باطنا اسی پر عمل کیا جائے جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور کوئی چیز باقی نہ رہے. اور اگر کوئی شخص عاجز ہے کوئی چیز سمجھنے سے یا کسی چیز پہ عمل کرنے سے، تو جس چیز پر وہ قادر اسے بندہ اپنے آپ کو بندہ نہیں کر سکتا نا. وہ ایک شخص بہت کم سمجھ سکتا ہے، اس کی عقل اتنی اسے اجازت دیتی ہے تو اتنا اس میں جتنا وہ سمجھ سکتا ہے. بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اگر بندہ عاجز ہے کسی بعض چیزوں کو جاننے سے، معرفت سے اور اس پر عمل کرنے سے، تو وہ جس چیز پر قادر اسے تو منع نہیں کر سکتا نا. نہ کوئی اور اسے منع کر سکتا ہے جو کچھ اللہ کے پیارے پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور نہ وہ یعنی اپنا ملامت سے بچا سکتا ہے، نہ کوئی اور اس پر یہ کہہ سکتا ہے یار یہ تو اس قابل بھی نہ تھا، کیونکہ حق تو واضح ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بالکل واضح ہے. اور اگر ایسا نہ کر سکے، بڑی پیاری بات دیکھیں گے، کہتے ہیں جو لوگ اس راستے کو اپنا کر چل رہے ہیں مضبوطی سے، ان کو دیکھ کر خوشی تو محسوس ہونی چاہیے نا. عداوت کی بات کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ دیکھیں ایک تو خود نہیں کرتے، اچھا اگر کرنا چاہتے تو کم کرتے ہیں، اور یہ عذر پیش کر اتنی طاقت ہے ہمارے اندر. اچھا جو لوگ مضبوطی سے کر رہے ہیں ان کو برا بھلا تو نہ کہیں نا، بلکہ برا بھلا تو دور کی بات ہے، ان کو دیکھ کر یعنی جو قرآن مجید اور صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، ایسے لوگوں کو دیکھ کر دل میں خوشی محسوس ہونی چاہیے، سبحان اللہ، ویرضی بذلک، اسے اس پر راضی بھی ہونا چاہیے، اور اسے یہ بھی تمنا کرنا چاہیے کاش میں ان کو جگہ ہوتا. اور اس نے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بعض کو لیا اور بعض کو چھوڑ دیا، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ ہر چیز کو ویسے ہی اپنا لے جیسا کہ شریعت میں موجود ہے، بالکتاب کلہ، جو کچھ قرآن مجید میں آیا ہے جو شریعت میں سب پہ ایمان لے کے ہے، اور جو اس میں داخل کر دی گئی ہے شریعت اس سے محفوظ کر دے تاکہ کوئی بھی اس میں کوئی چیز داخل نہ کر سکے، نہ کوئی روایت من گھڑت اور نہ کوئی غلط رائے، دونوں چیزوں سے، سبحان اللہ. اور یا اس چیز کی اتباع کر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آئی، اسے بھی اپنا کو روکے رکھے، اعتقاد و عمل، اعتقاد اور عمل دونوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، جیسا فرماتے ہیں یہی طریقہ رہا السابقین الاولین کا، اور یہی طریقہ تابعین لهم باحسان الى يوم الدین کا رہا ہے، اور ان سے سب سے پہلے جو السلف القدیم من التابعین الاولین ہیں، ثم من بعد میں جو ان کے بعد میں آئے، اور ان میں سے پھر بہت سے لوگوں نے پھر آگے فرماتے ہیں امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان اماموں میں سے جنہوں نے اس راستے کا اہتمام کیا ہے قرآن و سنت سلف کی سمجھ کے مطابق، ان میں سے فعن ابی یوسف رحمہ اللہ، کون ابی یوسف؟ قاضی ابی یوسف امام حنفی جو شاگرد معروف، بشر مریسی سے کہا، بشر مریسی ان کے شاگردوں میں سے تھا، بشر مریسی معروف معتزلی ہے، کس کا شاگرد تھا؟ امام قاضی ابی یوسف کا شاگرد تھا. عجب بات ہے، ایک سلفی یعنی عالم ہے اس کا شاگرد ایک معتزلی امام بن جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہو، کبھی یہ نہ سمجھے گا ہم سلفی ہیں اور سینہ تان کے چلیں، کہیں پہ غرور کا ذرہ آ جائے نا دل میں، اللہ تعالیٰ نہ کرے تو پھر سزا ملے، نعوذ باللہ کسی کو کہ وہ حق سے دور ہو جائے. اب دیکھیں امام قاضی یوسف کے شاگرد اور معتزلہ کے روس میں سے، عام معتزلی بھی نہیں. اچھا قاضی یوسف کہتا ہے بشر مریسی سے، العلم بالکلام هو الجهل، یاد رکھو، کیونکہ بشر مریسی نے علم کلام کی بات کی اپنے استاد کے سامنے. میرے بھائی یہ میں اس زمانے کی، امام حنیفہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، میں بہترین زمانے کی بات کر رہا ہوں، دوسری صدی کی بات میں کر رہا ہوں، بہترین زمانے کی. بشر مریسی نے علم کلام کے تعلق سے کچھ بات، علم کلام کیا ہے؟ کہ شریعت کے تعلق سے صرف باتیں ہی بنانا، کلام، کلام کیا ہوتا ہے؟ بے سود بے فائدہ باتیں بناتے رہنا اور اس کو شریعت کے منسوخ کر دینا، ایسے کلام جو وقت ضائع کرے لیکن اس میں نہ تو کوئی دل نرم ہو نہ کوئی ایمان میں مضبوطی ہو، بلکہ وہ کسی مومن کے لیے یعنی ایمان کی کمزوری کے باعث تو بن سکتا ہے، مضبوطی تو دور کی بات ہے. کہتے العلم بالکلام هو الجهل، یاد رکھو اے بشر، کلام کا علم جو ہے وہی جہالت ہے، اور کلام کے علم سے جہالت جو ہے وہی علم ہے. یعنی علم و کلام سے دوری اختیار کرنا علم ہے، اور علم و کلام کو اپنانا ہی جہالت ہے. اور اگر کوئی شخص علم و کلام میں رأس بن جائے یعنی بڑا بن جائے سردار بن جائے، قیل زندیق، وہ زندیق ہو جاتا ہے، یا اسے یعنی جو زندیق لقب دیا جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں قاضی ابی یوسف کے تعلق سے، فرماتے ہیں جو علم الکلام کی طلب کرتا ہے وہ زندیق بن جاتا ہے، آگے فرماتے ہیں امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ اہل کلام کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کو جوتے مارے جائیں. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ نقل کر رہے ہیں میں یہ اس کتاب سے شرح عقیدۃ الطحاویہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرا فیصلہ جو ہے حکم جو ہے اہل کلام پر کہ ان کو کوڑے نہیں جوتے مارے جائیں اور ان کو اشعار و قبائل میں لے جایا جائے اور یہ کہا جائے بازاروں میں کہ یہ سزا ہے ہر اس شخص کی جو کتاب اور سنت کو چھوڑ کر علم کلام حاصل کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں کوئی بھی شخص کیسے علم الاصول کی طرف پہنچ سکتا ہے جبکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا, تو سوال پیدا نہیں ہوتا. آگے فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ متاخرین کی باتوں میں باتیں تو بہت ہیں, متاخرین نے شریعت میں سے بہت ساری باتیں کی ہیں لیکن برکت بہت کم ہے, لیکن جو متقدمین تھی ان کی باتیں دیکھے بہت کم ہیں لیکن برکت بہت زیادہ تھی. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وہی بنیاد جو قرآن اور سنت صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو اپناتے رہے, اور جس نے بھی کسی دور میں بھی قرآن اور سنت اس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھا, اس کی بنیاد پر اپنے عقیدہ اور عبادات و معاملات کو قائم کیا, تو انشاءاللہ اس کی باتیں تو کم ہوگی لیکن اس کی باتوں میں برکت آپ انداز نہیں لگا سکتے. آگے فرماتے ہیں بہت سارے علماء نے اس عقیدے کی شرح کی ہے اور میں نے ابھی ابن العز الحنفی خود کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس عقیدے طحی کو شرح کی ہے اور میں نے دیکھا کہ بعض شارحین نے اہل کلام کے راستے کو اپنایا ہے, جو اہل کلام مضمون جو اس کے راستے کو اپنایا ہے اور ان کے بنیاد پر ان کی زبان سے ان کے عبارات کو نقل کر کے اس عقیدے کی شرح کی ہے. آگے فرماتے ہیں میں نے یہ پسند کیا کہ میں اس عقیدے کی شرح کروں سلف صالحین کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے عبارات کے مطابق, ان کے اقوال کے مطابق, اور میں انہی کے فلو میں بھی بہہ جاؤں, انہی کے ساتھ میں بھی چلتا رہوں, ان کے علم پر علم سے میں بھی استفادہ حاصل کرتا رہوں تاکہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور مجھے بھی انہی کے ساتھ شامل کیا جائے اور انہی کے ساتھ میں میدان محشر میں ان کے گروہ میں کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اور جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اختصار پسند ہے, لوگوں کی نفوس مائل ہے اختصار کی طرف, تو میں نے اس اختصار سے کام لیتے ہوئے لمبی باتیں چھوڑ دی ہیں. وما توفیقی الا بالله علیہ توکلت والیہ انیب هو حسبنا ونعم الوکیل. اب یہ جو ہم پڑھیں گے یہ ساری کتاب یہ مختصر ہے, سبحان اللہ. دیکھیں یہ علم تھا علماء کا اپنے زمانے میں, سبحان اللہ. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عقیدے کو سمجھیں, جو کچھ ہم نے سنا ہے جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی طرف دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جیسے کہ آپ نے سنا ہے شصار حفظان کہ قول سے جو انہوں نے فرمایا بڑی پیاری بات فرمائی ہے, تفرقہ اور اختلاف اور دین سے دوری, اگرچہ ظاہراً کوئی شخص دیندار ہے حقیقتاً دین سے دور ہے جو اہل بدع کرتے ہیں, اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ دین میں داخل ہوئے ہیں جن کو دین اسلام کی بنیاد نہیں سمجھائی گئی. تو دین اسلام میں دین کی دعوت دینا تو آسان ہے لیکن توحید کی بنیاد پر دعوت دینا اور ثابت قدمی دینا یہ بہت مشکل ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سرو سمجھ سمجھنے اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. آج کے درس کے تعلق سے کوئی سوال ہے کسی کا؟ کوئی سوال ہے درس کے تعلق سے؟ علم کلام کے بارے میں سورۃ ثلاثہ اگر آپ سنیں درس میں بڑے تفصیل سے بات کی ہے میں نے، اور یہ ایسے لوگ تھے جو یونانی فلسفے سے کافی متاثر تھے، اور انہوں نے دین اسلام میں جیسے میں نے کہا کہ جو احادیث ہیں اہل سنت کا جو منہج ہے اس کو، اور جو دوسرے لوگ تھے ان کو بیچ میں لانے کی کوشش کی، آسان کرنے کی کوشش کی، کوئی جو لوگ نئے لوگ اسلام قبول کیا، بعض ان کی پرانی سوچ اور فکر اور عقیدے موجود تھے اور یہ نہیں اپنا سکتے تھے، یہ نئی باتیں تھیں اور نئی چیز ان کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم باتیں بنا بنا کے علم و کلام کے ذریعے سے اور فلسفی باتیں کر کر کے لوگوں کو ہم آسان کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس میں تشبیہ آتی ہے، لوگ نہیں مانتے، ان کو منوانے کے لیے بیچ بیچ کا راستہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو نہیں ہے لیکن ہاتھ میں نے قدرت اور طاقت ہے، اب وہ سمجھتی ہے بیچ کا راستہ ہے اور ہم نے حق ادا کر دیا دین کا تاکہ لوگ اس دین کے قریب ہوں دور نہ ہو۔ اور بعض لوگوں نے انہی علم کلام میں سے، کیونکہ یہ قرآن سنت تو نہیں ہے نہ ہی سلف صالحین کا منہج ہے، اس لیے اس میں بھی اختلاف ہوا ہے، تو کسی نے کہا، کسی نے تحریف کا راستہ اپنایا، کسی نے تاویل کا راستہ اپنایا، کسی تفویض کا راستہ، تفویض کا معنی ہے کہ معنی کی تفویض، کہ معنی اللہ جو بہتر جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہاتھ کا معنی تو ہم جانتے ہیں، کیفیت نہیں جانتے ہم، کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ اہل سنت جماعت کا منہج ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اہل سنت بھی تفویض کرتے تھے تو اس شرط پہ وہ سچا ہے کہ تفویض کیفیت کی کرتے تھے، معنی کی نہیں کرتے تھے۔ تفویض کا معنی ہے افوض المعنی الی اللہ، تفویض یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کیا جانتا ہے، معنی کو یا کیفیت کو، اگر معنی کی بات کرتے ہو تو غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں عربی زبان معنی کیا ہے۔ اگر تفویض کیفیت کی کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیفیت کے، پھر سچی بات ہے، ہم بھی نہیں جانتے اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہے تو کیسا ہے، تو پھر یہ اہل کلام سے بہت ساری چیزیں نکلی ہیں، ان کی غرض مقصد اچھا تھا، ان کا نیت اچھی تھی، لیکن اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتے کبھی۔ واللہ اعلم، آج کے درس میں اتنا کافی، دوسرا درس نہیں ہوگا آج، جلدی ہے۔ جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.